نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي إيمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. کس لفظ پہ زور ہے؟ کہ مسلمان بن کے جینا. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو. اس کن تم اعداء فألف بین قلوبکم، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم سب اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم سب آگ کے گھڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. فانقذکم منہا، اور اس نے تمہیں بچا لیا. وکذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور اس کے بعد پھر امت کو امت کا منصب یاد دلایا گیا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح اور نجات پانے والے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ محبت سے ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلائی، اور وہ کیا؟ کہ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے یعنی روشن ہوں گے. فاما الذین اسودت وجوہہم، اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ لہذا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، پس اپنے کیے کا مزہ چکھو جو تم کفر کرتے تھے. واما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمۃ اللہ، اور سفید چہرے والے اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے. وفی رحمۃ اللہ ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس موضوع پہ آخری آیت کیا فرمائی؟ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اے نبی یہ سچی آیات ہیں جو ہم آپ کے اوپر تلاوت کرتے ہیں. وما یرید ظلما للعالمین، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں. ابھی آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے لے کر 108 تک کی تلاوت اور ترجمہ رکھا. ان ساری آیات کو اگر ہم چند جملوں میں سمجھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوگوں کو ایمان کی نسبت سے پکارا، کیونکہ ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے. پھر اتقوا اللہ حق تقاتی ہی کہہ کر اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی وہ چیز ہے جو دنیا دار تو دنیا دار دیندار کو بھی دین پر قائم رکھتا ہے. اگلی نصیحت، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ مرتے دم تک تم مسلمان ہی رہنا. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ وہ اسلام ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خبر دی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے قریب تھے، حجت الوداع کا موقع تھا اور وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اس کی تکمیل کی بات کی گئی اور بتایا گیا کہ دیکھو مسلمانوں، آج اللہ نے تم پر وہ دین پورا کر دیا جو حضرت آدم سے لے کر نوح سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوتے ہوئے تم تک پہنچا۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا آخری حصہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین پورا کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت پوری کی یعنی نبوت کی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے جو نام پسند کیا وہ اسلام تھا۔ اصل یہ بات ہے، یہاں یہ بات کہنی انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان سب کا نام مسلمان تھا، اپنے دور کے لوگ اس دور کے مسلمان تھے۔ وہ چند ہی صحیح، لیکن جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیے گئے وہ سب اس دور کے مسلمان لوگ تھے جن سے دوبارہ اس دنیا کو چلایا گیا۔ حضرت صالح، حضرت خود، حضرت لوط، ابراہیم اور سارے انبیاء کرام کے ساتھ جو چند لوگ بچے اور باقی لوگ جو تھے وہ عذابوں کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے، وہ سب مسلمان تھے۔ یہی نام اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے بھی چنا۔ آیت نمبر 78 سورۃ حج، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں اتنی محنت کرو، اتنی کوشش کرو جتنا کہ اس کا حق ہے۔ کیوں کرو؟ اس لیے کہ ہوجتباکم، اس نے تم کو چن لیا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالی، یعنی تمہیں کوئی مشکل دین نہیں دیا، بلکہ تم کون ہو؟ ملت ابیکم ابراہیم، تم تو دین ابراہیم ہی کی ایک کڑی ہو۔ کون سا دین تھا ابراہیم کا اور آج تمہارا؟ ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ آج رکھا ہے؟ نہیں، من قبلو وفی حاضہ، اس سے پہلے بھی اور اس ملت میں بھی، یعنی کل کے دور کے نبیوں کو ماننے والوں کا نام بھی مسلمان تھا اور آج کے دور کے یعنی محمد رسول اللہ کے امتیوں کا نام بھی اللہ نے مسلمان رکھا۔ کیوں؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَحِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تم پر گواہی دے، وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر گواہی دو، یعنی کل قیامت کے دن رسول تمہارے حق میں گواہیاں دے گا کہ اللہ، یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے تو ان کو بخش دے۔ اور امت مسلمہ کو یہ احساس ملے گا کہ جب دوسرے انبیاء کرام کی قومیں اپنے نبیوں کو جھٹلا دیں گی، یاد رکھیے کہ جن لوگوں نے دنیا میں نبیوں کو جھٹلایا وہ قیامت کے دن بھی جھٹلائیں گے۔ طویل روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح کو بلا کر پوچھیں گے کہ کیا تم نے پیغام دیا؟ وہ کہیں گے دیا۔ قوم کو بلایا جائے گا، کیا تمہارے پاس نوح آئے تھے؟ کہا کوئی بھی نہیں آیا، کوئی آیا ہی نہیں، یہ انداز ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے نوح کو کہ اپنی کوئی گواہی پیش کرو، تو اس وقت پھر امت مسلمہ اس گواہی کے منصب پہ فائز کی جائے گی، جس کو اگر آج ہم جان لیں تو ذمہ داری کے احساس سے کندھے جھک جائیں اور ہم باقی ساری فروعی اور جزوی باتوں کو چھوڑ کر صرف اس اسلام کو مضبوط کرنے پہ لگ جائیں کہ جس کی دعوت ہر دور کے نبیوں نے دی۔ اس وقت امت مسلمہ دعوت دے گی جس کو دوسرے پارے کی پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا، بیلنسڈ امت بنایا، تاکہ کل قیامت کے دن لوگوں پر گواہی دو، اور وہ گواہی ہوگی اس بات کی کہ اللہ نوح آئے تھے، ابراہیم آئے تھے، لوط آئے تھے علیہم السلام اجمعین، سارے انبیاء کے حق میں گواہی دے گی یہ امت مسلمہ۔ تو لہٰذا اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ امت مسلمہ کو اپنا مقام پتہ ہو۔ یہ میں نے چند حوالے آپ کو جو لکھوائے صرف اس سوچ کے تحت کہ ہم قرآن پاک کا مزاج سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ہر دور میں اسلام لفظ ہی مسلمانوں کی پہچان تھی، لیکن ہوا کیا؟ بعد میں کچھ لوگ آئے، ان کو اللہ کے دیے ہوئے یہ نام پسند نہ آئے، انہوں نے اس میں اضافے کیے، بہت پیچھے نہ بھی بات کریں تو بنی اسرائیل کی چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تورات ملی، تورات میں جو نام ملا وہ مسلمان کا نام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالورز کو جس نام کے ساتھ خود کو متعارف کرانے کی دعوت دی وہ اسلام تھا اور وہ مسلمان تھے۔ لیکن ہوا کیا، وقت گزرتا گیا اور بنی اسرائیل یا اہل کتاب یا مسلمان، یہ تین نام تھے اس دور کے مسلمانوں کے۔ ان لوگوں نے اس میں کچھ اضافے کیے۔ کچھ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے یہودا کی طرف گئے اور خود کو یہودی کہلانے لگے۔ آج کا لفظ یہودی در حقیقت ایک فرقہ وارانہ نام ہے، سیکٹیرین نیم ہے۔ اس دور کے مسلمانوں نے اپنے لیے جو فرقہ وارانہ نام پسند کیا وہ یہودیت پسند کیا۔ وقت گزرتا گیا، کچھ لوگ بعد میں ناصرہ بستی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس سے نسبت کر کے خود کو نصارہ کہنے لگے، اور نصارہ کا لفظ ایک جگہ سے نسبت کی وجہ سے معروف ہوا اور ایک دوسرا گروہ وجود میں آیا جن کو آج کے دور میں ہم نصرانی کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس جگہ سے نسبت جوڑی۔ اس کو تھوڑا سا آگے لے آئیے تو بعض لوگوں نے خود کو عیسائی کہنا شروع کر دیا۔ یہ کس سے نسبت ہے؟ عیسیٰ سے۔ صرف اگر آپ یہ چند نام لکھتے جائیں، آپ کے پاس اگر کاغذ قلم ہے، دیکھیے یہودیت یہودا کی طرف نسبت۔ یہودا کون تھے؟ ایک انسان تھے، حضرت یعقوب کے بڑے بیٹے تھے۔ کس کی طرف نسبت گئی؟ بشر کی طرف گئی، انسان کی طرف نسبت گئی، شخصیت کی طرف نسبت گئی۔ دوسرے نمبر پہ نصارہ، نصرانی، کس کی طرف نسبت گئی؟ جگہ کی طرف نسبت گئی۔ جگہ تھی نا، علاقہ تھا، بیت اللحم کے پاس جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تیسرے درجے پہ آپ عیسائی لفظ لکھ لیجئے، نسبت کس کی طرف ہے؟ عیسیٰ کی طرف نسبت۔ یہ ہیں وہ تین معروف نام جو ہمارے ہاں اسلام کے علاوہ چلتے ہیں۔ چند اور نام بھی نوٹ کر لیں تاکہ پھر بات کو سمجھ سکیں کہ اسلام کیا چاہتا ہے۔ اگلا معروف مذہب آج کے دور میں جو ہمیں اپنے ارد گرد دکھتا ہے وہ بدھاز ہیں، بدھ مت۔ بدھ مت لکھ لیں، بدھاز لکھ لیں انگلش میں۔ نسبت کس کی طرف ہے؟ ایک شخصیت، بدھ مت کی طرف، ٹھیک ہے۔ ان کا نام کیوں بدھا ہوا؟ کیونکہ انہوں نے ایک انسان سے اپنی نسبت جوڑی۔ اور معروف مذاہب دیکھ لیجئے، اسماعیلی، کس کی طرف نسبت ہے؟ اسماعیل کی طرف۔ اور آگے چلیے، احمدی ایک فرقہ ہے، ایک شخصیت کی طرف۔ آج کے دور میں اگر ہم مسلمانوں پہ آئیں تو بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام مسلمان رکھا۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو پہلے مسلمانوں میں کہنا، انا اول المسلمین۔ اس کے بعد امتیوں میں سب سے پہلے شخص، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق اور عورتوں میں سب سے پہلی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے اپنا نام کیا رکھا؟ مسلم اور مسلمہ، ان کی نسبتیں اسلام سے جڑتی تھیں۔ اگر پچھلے دور کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا گیا، اگر ہم اس کا نام کسی انسان سے جوڑتے تو اس کا نام محمدی ہونا چاہیے تھا، اسلامائزیشن کی بجائے محمدزم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمدی نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے تو اسلام کا نام مکنس ہونا چاہیے تھا، مکہ میں رہنے والے۔ چلے آگے چلیے، آپ کہتے نہیں مکہ تو بہت ہی دبا ہوا دور تھا، مسلمان تو ظلم کا شکار تھے، نام ہونا چاہیے مدینہ کی نسبت سے، جہاں جانے کے بعد اسلام کو ترقی ملی تو مسلمانوں کا نام مدینس ہونا چاہیے تھا، مدنی ہوتے ہم سب۔ لیکن آپ اسلام کا مزاج جانتے ہیں، نہ اسلام نے محمدی نام چوز کیا، نہ مکی نام چوز کیا، نہ مدنی۔ ہمارا نام کیا ہے؟ المسلمون۔ اس کی نسبت کہاں جڑتی ہے؟ ذرا لکھیے لفظ کو، الاسلام، مسلم، کہاں سے جاتا ہے؟ اللہ کا نام السلام سے اس کی نسبت ہے۔ یہ ہے وہ یونیک نقطہ جس پہ ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں آج کے جتنے موجود مذہب ہیں سب کو لکھ لیں، या किसी फर्द की तरफ उसकी निस्बत है या किसी जगह की तरफ निस्बत है। इसके बरक्स इस्लाम की निस्बत खालिक की तरफ है। अस्सलाम अल्लाह ताला का नाम है, बहुत प्यारा नाम है। उसने जन्नत का नाम भी दारुस्सलाम रखा। वल्लाहु यदूकु मिला दारुस्सलाम। जन्नत में जाने वालों का आपस में कलाम क्या होगा? सलाम, सलामुन अलैकुम। मौत के वक्त फरिश्ते खुशखबरियां देते हैं, सलामुन अलैकुम तिबतुम। हर जगह लफ्ज़ इस्लाम 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 है। इससे हमें इस्लाम का मिजाज समझ में आता है कि इस्लाम सारी निस्बतों से ऊपर उठकर बोला जाने वाला लफ्ज़ और माने जाने वाला दीन है। जिस तरह कल के दौर में लोगों ने लफ्ज़ इस मुसलमान की बजाय यहूदियत पसंद कर लिया, बाद वालों ने मुसलमान की जगह नसरानियत कबूल किया, अफसोस की बात है कि आज के दौर में भी आवाज़ें उठी। उठ तो बहुत देर से रही थी, लेकिन इस वक्त इन आवाज़ों ने एक तूफ़ान की हैसियत अख्तियार कर ली। पहले ये आवाज़ें उठती थी तो दीन के नाम पर जो लोग अल्लाह की तौफीक से लगे हुए वो इन आवाज़ों को चुप कराते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि आज के दौर में ये आवाज़ें अब दीन वालों की तरफ से उठने लगीं। और पहले इख्तलाफात दुनिया और दीनदार वाले के बीच में होते थे, यानी दुनियादार और दीनदार के बीच के इख्तलाफ था, लेकिन आज का इख्तलाफ दीनदार और दीनदार के बीच का दिखता है। नतीजा क्या हुआ कि मस्जिदें, दीन के इदारे, मदरसे, जो लोगों को अल्लाह से जोड़ने वाले थे, जिन्होंने लोगों को इस्लाम सिखाना था, आज वहीं पे इख्तलाफात शुरू हुए। अल्लाह ताला ने हमें एक किताब दी, एक रसूल दिया, एक दीन दिया, हमने उसको कई टुकड़ों में बांट दिया। सहूलत की खातिर, ज़रूरत के लिए किसी जगह से फ़ायदा उठाना, उसके साथ अपनी निस्बत को जोड़ना कोई बुरी बात नहीं थी। नाम तो नाम होते हैं, लेकिन जब ये नाम इतने प्यारे हो जाएं कि लोगों को दावत देने की बजाय इस्लाम की तरफ दावत दी जाए उस नाम की तरफ, तो बात गलत होगी। जब लोगों को इस्लाम में आता देखकर खुशी होने की बजाय अपने मसलक में आता देखकर ज़्यादा खुशी होने लगे, तो फ़िक्र का मुकाम है। आज के दौर के अगर वही नाम हम सामने रख लें जो कल के दौर के थे, तो मारूफ चार मज़ाहिब हमें मुसलमानों में दिखते हैं। कुछ लोग ख़ुद को हनफी कहलाते, कुछ शाफई, कुछ मालकी और कुछ अहमदी, और चारों के पीछे चार बुज़ुर्ग हस्तियां हैं। अल्लाह ताला उन चारों पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाएं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्ला, इमाम मालिक रहमहुल्ला, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्ला और इमाम शाफी रहमहुल्ला, ये चार अपने दौर के आलिम थे। इन्होंने अपनी कोशिशों के मुताबिक दीन को लोगों तक पहुंचाया, जैसे आज के दौर के आलिम होंगे, कुछ कम काम करने वाले, कुछ ज़्यादा करने वाले, लेकिन इन्होंने चारों ने कुरान और सुन्नत को लिया और उसकी बुनियाद पे इस्लाम को लोगों में मुतारफ कराया, लोगों के लिए दीन को आसान करके पेश किया, और इन चारों ने भी अपना नाम मुसलमान रखा। इनमें से किसी ने ख़ुद को हनफी, शाफई, हम्बली या मालकी नहीं कहा। इन चारों के अकवाल मौजूद हैं कि हमने जो अखज़ किया कुरान और सुन्नत से किया। कोई बात हमारी तुम्हें कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ मिले तो उसको हटा के हदीस को ले लो, कुरान की आयत को ले लो, क्योंकि ये बशर थे, इन्होंने अपनी बशरियत का इतराफ़ किया, और इनके दौर में ऐसा ही था। लेकिन अफसोस की बात क्या है कि वो हुआ जो अमूमन नबियों के दुनिया से जाने के कुछ साल के बाद होता है, वही अम्बिया कराम के दुनिया से कुछ साल जाने के बाद हुआ, जिसका तذکرہ तीसरे पारे की बिल्कुल पहली आयत में आता है। तिल्क रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल हैं जिन में से हमने बास को बास पर फजीलत दी। कैसे? मिनहु मन कल्लमल्लाहु, कुछ से अल्लाह ने कलाम किया, यानी कुछ नबियों को एक ख़ास खूबी दी कलाम की। वरफा बादहुम दरजात, और बास के दर्जे बुलंद कर दिए बास पर, जैसे वातैना ईसा इब्न मरियम अल-बैयिनात वअय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदुस, हमने ईसा बेटे मरियम को दलाइल दिए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनकी तायद की, यानी ये इनकी खूबी थी, बाकियों को नहीं दी। तो इससे ये नहीं मुराद कि ईसा अलैहिस्सलाम सबसे आला हो गए, ये तो अल्लाह की बात थी। यानी यहाँ मिजाज समझाया कि जैसे मुख्तलिफ़ तरह के फूल हैं, इस तरह कुछ फूल गर्मी में खिलते, कुछ सर्दी में खिलते, कुछ ख़िज़ा में खिलते, इसी तरह अल्लाह ताला ने انسانیت کے لیے جو باغ تیار کیا اس میں مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کرام کو بھیجا۔ موسیٰ اپنے دور کے بہترین انسان تھے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور کے بہترین انسان تھے، اور آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب ساری خوبیاں، سارے انبیاء کرام کی صفات آپ میں آ گئیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پچھلے خراب ہو گئے۔ یہ تو تھا اللہ کا کام، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑتے جھگڑتے نہ۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ ولیکن اختلفوا، لوگ آپس میں مختلف ہو گئے، اختلافات شروع ہو گئے۔ فمنہم من آمن ومنہم من کفر، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر ہوئے۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولیکن اللہ یفعل ما یرید، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یعنی جس بات کو اللہ نے انبیاء کرام کی صفت اور خوبی بنایا تھا، اسی بات کو بعد والوں نے جھگڑوں کا ذریعہ بنا دیا، اس طریقے سے اختلافات میں پڑ گئے کہ اپنے انبیاء کا نام لے لے کر جھگڑنے لگ گئے، اور اللہ نے جو دین ان کو دیا تھا اسی کو لڑائی جھگڑوں کا ذریعہ بنایا اور اپنے اپنے ناموں پہ لڑنے لگے۔ کل تک جو بات انبیاء کرام کے ساتھ ہوئی تھی وہی بات آج آئمہ کرام کے ساتھ ہونے لگی۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنے دور کے بہترین انسان، اپنی زندگیاں اسلام کے لیے لگانے والے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس طرح اسلام کے لیے لگا دیا کہ دن رات ایک کیا۔ کبھی پڑھ کے تو دیکھیے ان کے حالات زندگی، اس وقت یہ ٹاپک نہیں ہے، نہ ہم بہت ڈیٹیل میں جائیں گے آئمہ کرام کے حالات پہ، لیکن اس پہ الگ سے انشاءاللہ بات ہوگی کہ کون تھے۔ آج حنفی کہلانے والا امام ابو حنیفہ کے بارے میں کتنا جانتا ہے؟ اس کا اندازہ تو مجھے اس دن ہوا کہ جب ایک مجلس میں ایک صاحبہ اپنے حنفی ہونے کا اظہار کر رہی تھی اور باقی ساتھیوں پہ کسی معاملے میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ جب بات بہت بڑھی تو میں نے بیچ میں تھوڑی سی بات کی، میں نے کہا کہ چند سوالوں کے جواب آپ دینا پسند کریں گی۔ میں نے کہا آپ مجھے صرف چند سوالوں کے جواب دیں۔ پہلی بات کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام کیا تھا؟ میرے سوال پہ وہ سٹ پٹا گئیں، کہنے لگی کہ ابو حنیفہ۔ میں نے کہا یہ ان کا نام نہیں تھا، یہ تو کنیت تھی، اصل نام بتائیے۔ ان کو معلوم نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ وہ کس دور میں دنیا میں آئے؟ نہیں معلوم تھا۔ ان کی کتابوں کے نام نہیں معلوم تھے، ان کے شاگردوں کے نام نہیں معلوم تھے، جو کتابیں آج فقہ حنفی کے نام پہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں ان کے نام نہیں معلوم تھے۔ میں نے 8-10 سوال کیے، ہر سوال کے جواب میں لا ادری والی کیفیت تھی۔ میں نے کہا کہ معذرت کے ساتھ آپ کو تو پھر حنفی کہلانے کا کوئی اختیار نہیں رکھ رہے، جب آپ جانتی کچھ نہیں آپ کیسے ان کا نام لے رہی؟ پھر ان کو سمجھ آئی، کہہ رہی شروع سے گھر میں یہی بات تھی کہ ہم حنفی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اسی بات کو بنیاد بنا لیا۔ اب صرف شعور کو بیدار کرنے کے لیے یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن آج اکثریت کا حال یہی ہے، صرف سنی در سنی کی وجہ سے کوئی حنفی ہے اور کوئی مالکی ہے اور کوئی شافعی ہے رحمہ اللہ، یہ سب اپنی جگہ پہ دین کے خادم تھے، لیکن لوگوں نے ان کو اس طرح آگے بڑھایا کہ آج انہی کے نام لے کر امت کو توڑنے پہ آ گئے، اور ہر ایک کسی ایک کے ساتھ نسبت جوڑ کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت امت کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ناموں پہ جھگڑیں گے تو کوئی اپنا نام نہیں چھوڑے گا۔ اس وقت دنیا کو آپ جوڑنا چاہتے ہیں، وحدت پہ لانا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ چلو سب اپنے اپنے نام چھوڑو، ایک نام پہ آ جاؤ۔ کون چھوڑے گا، کون لے گا؟ سوچئے، کوئی ایک نام چوز کر لیں کہ جس پہ سارے مسلمان مل جائیں۔ آپ فقہ حنفی سے کے ماننے والوں کو پوچھے، وہ کہیں گے سب حنفی بن جائیں، مان جائیں گے لوگ؟ باقی تین سے بھی یہی مطالبہ ہوگا کہ آپ یہ بن جائیں، آپ وہ بن جائیں، نہیں مانیں گے نا۔ ہاں ایک لفظ ہے جس پہ سب مانیں گے، اور وہ ہے ہو سماکم المسلمین، کہ تمہارا نام مسلمان ہے، کیونکہ ہیں تو سبھی مسلمان۔ اس وقت ان ساری چیزوں کو چھوڑنا کیوں مسئلہ بنا، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی اگلی چند نشستوں میں بات کریں گے ایک بہت ہی قیمتی موضوع پہ۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور کا جو بہت زیادہ نگلیکٹڈ پہلو ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم نے دین 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 کا نام تو رکھا، لیکن لوگوں کو اصل دین بتانے میں کچھ کمی ہو گئی۔ ہر ایک نے اتحاد کی بات کی، لیکن اتحاد ہوتا کیا ہے یہ نہ بیان کر سکے. انشاءاللہ تعالی ہم اتحاد ملت کے موضوع پہ کچھ باتیں کریں گے. اتحاد کس کو کہتے ہیں, ملت کیا ہے, اور اسی طرح کی کچھ باتیں. اور اس ٹاپک کے لیے ہم ایک چھوٹا سا بکلٹ ہے اتحاد ملت نام کا, مولانا وحید الدین کا لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, ایک نئی سوچ انہوں نے آج کے دور کے مسلمانوں کو دی. تو میں اس کتاب کے کچھ حصے کہیں کہیں سے پڑھ کر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آپ سنتے وقت اگر چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سامنے رکھ لینا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے نوٹس ایسے ہوں گے کہ ساتھ ہی ساتھ آپ کے ذہن کے اوپر بھی اس کی وجہ سے بہت سارے پردے جو دھند جو ہے وہ چھٹنے لگے گی. ہوتا کیا کہ جب ہمیں کوئی لکھی لکھائی کتاب مل جاتی ہم کہتے ہیں اچھا یہ کتاب ہے پکڑو اس کو پڑھ لو, لیکن وہ کتاب ہمارے اپنے اندر بھی نہیں اترتی. جب تک کچھ چیزیں ہم اپنے ہاتھ سے نہ نوٹ کریں تب تک بات نہیں بنتی. بہرحال سننے سے بھی فائدہ ہوگا, لیکن ہم دیکھیں گے کہ اتحاد کس کو کہتے ہیں. ایک کوٹیشن آپ کو لکھاؤں گی, اتحاد کیا چیز ہے. جب کوئی گروہ مل کر رہے اور اختلافات سے بچے تو اس کے بعد اس گروہ کے اندر جو اجتماعی حالت پیدا ہوتی ہے اسی کا نام اتحاد ہے. میں دہرا دیتی ہوں اس تعریف کو, جب کوئی گروہ مل کر رہے اور اختلافات سے بچے تو اس کے بعد اس گروہ کے اندر جو اجتماعی حالت پیدا ہوتی ہے اسی کا نام اتحاد ہے. اور اتحاد کیا ہے, کتنے کا ملتا ہے, کہاں سے ملتا ہے. اتحاد کے لیے کچھ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا, یہ اپنے آپ حاصل ہوتا ہے. اس کے باوجود اتحاد سب سے بڑی طاقت ہے. دنیا میں آپ دیکھیے کوئی بھی چیز لے نا اس کی بھاری قیمت دینی پڑتی ہے, لیکن اتحاد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی مادی قیمت نہیں. ڈالرز, روپیز, کرونز, پاؤنڈز, یورو, کچھ قیمت نہیں دینی پڑتی. ہاں لیکن ہر انسان کو اس کی ایک قیمت دینی پڑتی ہے, اور یہ نفسیاتی قیمت ہے, سائیکلوجیکل پرائس ہے. یعنی مادی چیز نہیں ہے, یہ نفسیاتی قیمت ہے. اور وہ کیا ہے کہ اتحاد کسی گروہ کے اندر صرف اس وقت قائم ہوتا ہے جب کہ اس کے افراد اتحاد کی خاطر یہ مطلوبہ نفسیاتی قیمت دینے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ قیمت کیا ہے, تو یہ قیمت ہے, بڑا بڑا کر کے لکھ لیں اپنے نوٹس میں تاکہ آپ خود کو تو دکھا سکیں, اور یہ قیمت ہے ذاتی بڑائی کی قربانی. یہ ہے قیمت. اس قیمت پہ جو اتحاد لینا چاہے گا نا وہ لے لے گا. اور اتحاد کیوں نہیں آتا, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ قیمت دینا نہیں چاہتے. انسان کے اندر فطری طور پر بڑا بننے کا جذبہ موجود ہے, اور یہی جذبہ اصل میں اتحاد کے راستے کی رکاوٹ ہے. یہی جذبہ وہ واحد چیز ہے جس کو قربان کر کے اتحاد حاصل ہوتا ہے. جہاں ہر انسان بڑا بننا چاہے وہاں اس کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ انتشار ہے, اختلاف ہے. اور جہاں لوگوں کا یہ حال ہو کہ وہ دوسرے کے مقام کو تسلیم کرتے ہوئے چھوٹا بننے پر راضی ہو جائیں, وہاں اس کے بعد جو چیز وجود میں آتی ہے اسی کا نام اتحاد ہے. یہ انسان کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے, اپنے آپ کو چھوٹا بنانا یا اپنے آپ کو نمبر ٹو پہ رکھ لینا, یعنی دوسرے درجے پہ رکھنا. بظاہر بڑا مشکل کام ہے, مگر جب دیکھیں نا تو یہ سارے کا سارا ذہنی معاملہ ہے. یعنی صرف ہمارے ذہن میں ایک خیال ہوتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں یا بڑا ہوں. اب دیکھیے قد تو سب کے برابر ہے نا, کسی کو آپ کہتے ہیں یہ بڑے لوگ ہیں, یہ بڑائی کہاں سے آتی ہے؟ تکبر اور ذہن کے اندر بڑائی ہے نا, دولت نے بڑا بنا دیا. کوئی اپنے کو کہتا ہے ہم تو جی چھوٹے لوگ ہیں, وہ چھوٹے لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ قد چھوٹا ہوتا ہے, ویٹ لوز کرتے ہیں, نہیں ذہنی چھوٹا پن ہے. بالکل اسی طرح یاد رکھیے گا کہ ذہن کے اندر ہی یہ خیال ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں, میرا نام بڑا, میری جماعت بڑی, میرا گروہ بڑا. بظاہر اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہمارے حال حلیے سے. جو بندہ اپنے ذہن کو دوسرے نمبر پہ رہنے کے باوجود بھی بڑا بنا لے تو یاد رکھیے کہ وہ اتحاد کے راستے پہ چل پڑا. اپنے آپ کو بڑا بنا کر خوش ہونا یا اپنے آپ کو چھوٹا بنتے دیکھ کر تکلیف محسوس کرنا, دونوں ذہنی کیفیات ہیں. یہ ذہن کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور ان کو ذہن کے اندر ہی ختم کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی انسان اپنی سوچ کا زاویہ بدل دے تو ایک لمحے میں وہ ایک ایسا سفر طے کر سکتا ہے जो इसको और इसके साथ पूरी कौम को कुछ से कुछ बना दे। तो असल बात क्या है? आज की इस नशिस्त का खुलासा कर दूं कि इत्तेहाद उस हिकमत अमली का नतीजा है कि इंसान अपने सिवा दूसरों की बड़ाई को मान ले। और ये मानना दो वजूहात की बुनियाद पे हो सकता है। एक वजह होती है हकीकत, यानी ये हकीकत है कि दूसरे आपसे बड़े हैं, दूसरे में आपसे ज़्यादा खूबी है, तो हकीकत की बुनियाद पे मान लीजिए। इसकी मिसाल है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत को मान लेना। जिन लोगों ने सीरत पढ़ी है वो जानते होंगे कि जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ तो उस वक्त जो लोगों को ज़्यादा उम्मीद थी ना कि आपके बाद जो पहला खलीफा होगा वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो थे। और इसका एक मामला हो चुका जब अल्लाह के नबी बीमार थे आखिरी दिनों में, और एक मौके पे वक्त नमाज का था, आप बाहर नहीं आ सके। कुछ लोगों ने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो को दावत दी कि आप नबी सल्लम के मसल्ले पे आएँ और नमाज़ पढ़ाएँ। और दर हकीकत उस वक्त इमामत के मसल्ले पे खड़ा होना इस बात की खबर भी थी कि आपके बाद पहला खलीफा कौन होगा। हज़रत उमर तैयार थे, मसल्ले पे आ गए। इतनी देर में जब इन्होंने अल्लाह अकबर कहा और इनकी आवाज़ ऊंची थी कि नबी सल्लम के हुजरे में भी आवाज़ चली गई। आपने जब उमर फ़ारूक की आवाज़ सुनी तो आपने लोगों को कहा, यानी आपने आवाज़ दी कि उमर की बजाय अबू बकर सिद्दीक जो हैं वो नमाज़ पढ़ाएं। अब ये मौका हज़रत उमर के लिए बहुत बड़ा मरहला हो सकता था अगर वो अना और ईगो का इशू बना लेते, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक पर अल्लाह का खौफ इतना ज़्यादा था कि उन्होंने इस बात को इशू बनाने की बजाय मुसल्ला छोड़ा और आपकी जगह अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर आ गए और लोगों को नमाज़ पढ़ाई। और असल में ये वाक़या सीरतुन्नबी इब्ने हशाम की जो लिखी हुई है उसकी चौथी जिल्द के सफ़ा 332 332 पे है, वहाँ से आप ख़ुद भी पढ़ लें। मुझे तो इस वाक़े ने बहुत कुछ दिया था। उस वक्त अगर हज़रत उमर बदगुमान होते ना तो कहते, देखा ये अंदर आयशा बैठी थी ना, क्योंकि अल्लाह के नबी अपने आखिरी दिनों में हुजरा आयशा में मुकीम थे, तो बदगुमान हो सकते थे कि देखा आयशा ने अपने बाप का नाम दे दिया और मुझे एक साजिश के तहत इमामत के मुकाम से हटाया गया, और कितना बड़ा झगड़ा होता। लेकिन उमर फ़ारूक ने ऐसी कोई बात नहीं की, बदगुमान नहीं हुए, हुस्ने ज़न था और उन्होंने अबू बकर सिद्दीक को खलीफा मान लिया। ये थी पहली चीज़, किसी को हकीकत की बुनियाद पर बड़ा मान लिया जाए, क्योंकि वक्त ने ये साबित कर दिया कि वाकई अबू बकर सिद्दीक में जो हिल्म और तहम्मुल था और जो मामला फहमी थी और अल्लाह के नबी की वफ़ात के फ़ौरन बाद जो मामले हुए उसमें वाकई अबू बकर जैसे साहिबे फरासत इंसान की ज़रूरत थी और अबू बकर खलीफा बन गए। इसी तरह इत्तेहाद की एक दूसरी बुनियाद होती है और वो है ज़रूरत। यानी बाज़ दफ़ा आप वाकई बड़े होते हैं, आप में ज़्यादा खूबी होती है, आप ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, लेकिन ज़रूरत का तकाज़ा क्या होता है कि दूसरे को बड़ा मान लें, झगड़े से बचने के लिए, इख्तलाफ से बचने के लिए। और इसकी मिसाल इस्लामी तारीख में हज़रत हसन बिन अली का हज़रत मुआविया की खिलाफत पर राज़ी होना था। हज़रत हसन मकाम और मर्तबे में यकीनन बड़े थे, नवासे रसूल थे, छोटे कैसे होते कि जिन्होंने अल्लाह के नबी की गोद में परवरिश पाई, जिन्होंने बचपन से ही मस्जिद नबी में लोगों को दीन के नाम पे जमा होता देखा, यकीनन इनका मुकाम बड़ा था। लेकिन तारीख जानने वाले जानते हैं कि एक मौके पे उम्मत को फितनों से बचाने के लिए, बंटवारों से बचाने के लिए इन्होंने हज़रत मुआविया की खिलाफत को मान लिया। ये होता है इत्तेहाद ज़रूरत की बुनियाद पर। ये हैं दो बुनियादें जिन पे हर दौर में इत्तेहाद हुआ। या तो आप रियलिस्टिकली मान जाइए कि दूसरा आपसे ज़्यादा खूबी रखता है, उसके पास इल्म ज़्यादा है, उसके पास ताकत ज़्यादा है, उसको अल्लाह ने ज़्यादा तकवा दिया है, कोई भी बुनियाद है, क्योंकि इत्तेहाद सिर्फ मस्जिदों को मुत्तहिद करने तक नहीं रहता, ये फ़र्द तक आता है। ज़िंदगी के हर मामले में इख्तलाफात की गुंजाइश होती है, हर जगह बंदा बड़ा बनना चाहता है, दूसरे के अंडर नहीं रहना चाहता, लेकिन पहले नतीजे पे देखिए क्या हकीकत में दूसरा आपसे ज़्यादा खूबी वाला तो नहीं। अगर वो है ना तो जिस तरह आपका मिंबर पे बैठ के कच्ची पक्की बात करना आपके ख्याल में सवाब का काम था ना, इसी तरह आपका उस मिंबर से उतर के अपने से ज़्यादा अच्छा काम करने वाले को दावत देना कि आप बात कीजिए और मैं आपकी मदद करता हूँ, ये भी नेकी का काम होगा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है नहीं मेरे में खूबी ज़्यादा है, दूसरे में नहीं, लेकिन आपकी ये खूबी दूसरे के लिए फितना बन रही है, तो ज़रूरत की बुनियाद पे चुप कर जाइए, नीचे आ जाइए। अब देखिए, जब कोई इमारत बनती है ना, कुछ ईंटें फ्रंट पे लगती हैं और कुछ बुनियादों में लगती हैं। अगर इंसानों की ज़ुबान में ईंटों की बात की जाए तो कुछ ईंटें कहेंगी, हाँ हम क्यों बुनियादों में गई, हमें तो नीचे डाल दिया, कोई देख ही नहीं रहा, कूट कूट के बराबर कर दिया ज़मीन के, हमें तो फ्रंट पे लगी हुई ईंट बनना है, हमें तो अपना नाम बुलंद करना है, तो झगड़ा होता ना। लेकिन कुछ ईंटों ने कुर्बानी दी, अपनी अना को तोड़ा, अपनी बड़ाई को गिराया और वो बुनियादों में गई और एक इमारत बनी, वो हमेशा के लिए उस इमारत का हिस्सा बन गई। माथे पे लगी हुई ईंट तो बड़ी खतरे में, किसी लम्हे उतर जाएगी, चंद साल के बाद गिर जाएगी या उतार के उसकी जगह कोई दूसरा पत्थर लगा दिया जाएगा, लेकिन वो ईंटें जो इमारत में चली गईं उनका अजर कायम हो गया। इसी तरह जब लोगों के अंदर ये ख्याल आएगा कि हम कुछ नहीं, मेरी क्या ज़ात है, मेरी क्या औकात है, अल्लाह मुझे चुन ले, अपने घर का काम करवा ले, चाहे मैं वहाँ जूतियाँ सीधा करती रहूँ, मैं वहाँ जाके सफाई कर दूँ, मुझे तो ये काम करते हुए दुनिया से जाना है कि अल्लाह कि बस मैं तेरा काम करने वालों में से थी। जब ये सोच ले के लोग मस्जिदों में जाएंगे ना, तो वो मिंबर पे खड़ा होके खुतबा देने को अगर नेकी समझेंगे, तो वो तन्हाई में वहाँ जाके बाथरूम साफ करने को भी नेकी समझेंगे। और ये कुर्बानी देना असल में है इत्तेहादे मिल्लत की बहुत बड़ी बुनियाद। अपनी ज़ात को खोकर दीन को बचाना आज के दौर की ये ज़रूरत है। इस वक्त हम मुसलमानों को दो में से एक चीज़ को चुनना पड़ेगा, या तो अपने नामों को बड़ा करके इतना बड़ा कर देना होगा कि बस फिर वही सब कुछ बन जाए, या फिर इस वक्त बिखरी हुई उम्मत को जोड़ना हमारे लिए मुमकिन है तो ये काम कर जाइए। यकीन करें, आज के दौर का जिहाद यही है, क्योंकि जब लोग छोटे छोटे ग्रोहों में बटे होते हैं ना, तो वो अफराद होते हैं, लेकिन इत्तेहाद के साथ वो कौम बन जाते हैं। इत्तेहाद कौम की ताकत है, और इसके साथ साथ वो फ़र्द की ताकत भी बनती है। आज दुश्मन हमारे सर पे मंडला रहा है, आज गोली चलती है तो किसी के सिर्फ इस किसी पर इसलिए चलती है कि वो मुसलमान है। वो ये नहीं पूछेंगे कि तुम सुन्नी हो, शाफ़ी हो, हनफी हो, कि मालकी हो, कि वहाबी हो, कि अहले हदीस हो, कि तुम कुछ और हो, वो तो बस मुसलमान समझ के आपके सामने आएंगे। और अगर उस वक्त हम आपस में झगड़ रहे होंगे तो दुश्मन की गोलियों से कम लोग मरेंगे, अपनों की गोलियों से मरेंगे। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी आंखें खोल दें, इंशाअल्लाह ताला हम अपनी अगली नशिस्तों में बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर इस मौजू पे बात करेंगे। और मौलाना हाली ने अपनी एक किताब में कहे थे कि अल्लाह के नबी की आमद से पहले जो हालात थे दुनिया के, बात बात पे झगड़े, छोटी छोटी बातों पे बड़े बनते थे, आज फिर इंसानियत उसी जगह पे आ गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इस्लाम के नाम पे मुत्तहिद कर दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।